یعنی اللہ پاک نے بحر الکاہل اور اس کے قرب و جوار کا علاقہ ان کے سپرد کیا ہوا ہے، یہ وہاں کے منتظم اور ناظم ہیں. تکوین یاد سے ان کا تعلق ہے. لیکن اب اللہ پاک نے ان کو اس خدمت سے سبکدوش کر دیا اور معزول کر دیا. تو میں نے حضرت صاحب کیا کہ حضرت پھر آپ نے ان کو اطلاع کر دی؟ ہاں نہیں بھائی، میں چھوٹا آدمی وہ بڑے آدمی، میں میرا منہ اس قابل تھا کہ میں ان کو یہ خبر دیتا. اب حضرت کی تواضع دیکھو کہ بحر الکاہل کا خدمت گزار آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہے، اور آپ کو من جانب اللہ یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ ان کو اس عہدے سے معزول کر دیا گیا ہے، کہ سب من جانب اللہ آپ کو اعزاز اکرام حاصل، اور آپ کی تواضع کا یہ عالم کہ وہ بتاتے ہوئے بھی شرما رہے ہیں. یاد رکھنے کی بات کہ تواضع جتنی ہمارے اندر پیدا ہوگی، جتنی ہم تواضع اختیار کریں گے، اتنا ہی یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے. کہ جتنے بھی ہمارے اساتذہ ہیں، ان کو جو مقامات عالیہ من جانب اللہ نصیب ہوئے ہیں، ان سب کی بنیادی وجہ ان کے اندر تواضع اور ان کے سادی کا کوٹ کوٹ کا بھرا ہوا ہو. ہم دو حرف کی وجہ سے تکبر کا مٹکا بن گئے، اس لیے ذلیل و خوار ہیں، اور وہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو لاشے میں سمجھتے تھے، اس لیے سب کچھ تھے. اس لیے سبق کو یاد رکھنا چاہیے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم کراچی فرمایا کرتے تھے، اور ان کا فرمانا دراصل تھانی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد تھا کہ بھائی یہ اصلاح و تربیت کا جو راستہ ہے، اس کا پہلا قدم بھی توازو، آخری قدم بھی توازو ہے. اور جس آدمی نے اس راستے میں قدم رکھنے کے بعد اگر تواضع نہ حاصل کیے تو کچھ بھی حاصل نہ کیے. اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے تواضع پیدا کرے، اور تواضع پیدا کرنا فرض ہے. یہ تکبر حرام ہے، تواضع فرض ہے. تکبر سے بچنا فرض ہے، تواضع کو اپنانا فرض ہے. اور تواضع اس کا نام ہے کہ آدمی اپنے دل میں اپنے کو کچھ نہ سمجھے، سب سے کم تر سمجھے، اپنے کو بے حقیقت سمجھے، لاشے میں سمجھے، اور جو کچھ ہے وہ منجا اللہ تعالیٰ کا فضل جانے. بس جس کے دل میں یہ کیفیت راسخ ہو جائے گی، بس پھر نہ اس کے ظاہر میں کوئی بڑا فن ہوگا، نہ اس کے چال ڈھال میں کوئی بڑا فن ہوگا، نہ اس کے انداز گفتگو میں کوئی بڑائی ہوگی، نہ اس کے بول چال میں کوئی بڑا فن ہوگا. ہر جگہ اس کے آج ہی ہر جہت سے اس کے آج ہی ٹپکتی ہوگی. تو آج جو تواضع اختیار کرنی چاہیے. سید احمد کبیر رفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بھانجے کو جواب دیا کہ بھائی میں اس قابل کہاں کہ اتنے بڑے شخص کو اس خبر سے آگاہ کروں. تو بھانجے نے اجازت مانگی کہ حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کو بتاتا ہوں، کم از کم ان کو پتہ تو چلنا چاہیے کہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا. اچھا تم بتانا چاہو تو اجازت ہے میری طرف سے. حضرت بتاؤں کیسے، وہ تو جا چکے، کیا میں ملاقات کروا دیتا ہوں. دیکھو کیا کہ اللہ پاک نے ان کو شان عطا فرمائی. یہاں آؤ میرے پاس بیٹھو. اب یہ بیٹھے تو حضرت نے اپنا ہاتھ ان کی آنکھوں پہ رکھ دیا. جیسے حضرت نے آنکھ رکھا تو بطور کرامت کے بحر الکاہل سامنے آ گئے، اور یہ بھانجے صاحب گویا بحر الکاہل میں چل رہے ہیں. چلتے چلتے ایک جزیرے میں پہنچ گئے. جو ہی جزیرے میں داخل ہوئے تو دیکھا سامنے سے وہی صاحب خدمت بزرگ، وہی لمبے تڑنگے لہیم شہیم شخص خراما تشریف لا رہے. اور جیسے ہی یہ بھانجے قریب پہنچے، انہوں نے سلام عرض کیا تو انہوں نے بڑی محبت سے سلام کا جواب دیا. ملے کہا صاحبزادے کیسے آنا ہوا؟ حضرت ایک بری خبر سنانے آیا ہوں بس. ہے کیا؟ کہ وہ آپ کو اللہ پاک نے اس بحر الکاہل کی عظیم خدمت کے عہدے و منصب سے معزول کر دیا. جیسے انہوں نے یہ الفاظ کہے ان کی چیخ نکل گئی اور زارو قطار ہونے لگے، اور یہ کہنے لگے کہ یہ بتاؤ کہ میری کس غلطی کی وجہ سے مجھے اس خدمت سے سبکدوش کیا گیا ہے، معذول کیا گیا ہے، مجھے تو معلوم نہیں، ماموں جان سے پوچھ کے بتاؤں گا. ہاں پوچھ کے بتاؤ. تو ادھر بھی تو جواب رابطہ تھا، ان سے آدمی کیا یہ پوچھ رہے ہیں میری کس غلطی کی وجہ سے یہ سزا مجھ کو ملی ہے تاکہ میں اس کی تلاشی کروں. تو سید احمد کبیر رفائے رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ اس بحر الکاہل میں ہلکی سی تھوڑی سی بارش ہوئی تھی، تو ان صاحب خدمت بزرگ نے یوں کہہ دیا کہ یہاں بارش کی کیا ضرورت تھی، بارش کی تو ان ریگستانوں میں ضرورت ہے جہاں سالہ سال بارشیں نہیں ہوتی اور جہاں ایک پتا ہرا نظر نہیں آتا، زمین سے ایک پودا نہیں اگتا، وہاں تو ضرورت ہے. بحر الکاہل تو پہلے ہی یہاں تنوع پانی موجود ہے، اس میں اس بارش کی کیا ضرورت ہے. بس یہی بات اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا باعث بن گئی اور اسی پر ان سے یہ عہدہ واپس لے لیا. جب ان کو یہ غلطی اپنی معلوم ہوئی تو فوراً سجدے میں گر گئے اور ناک رگڑنے لگے اور معافی مانگنے لگے اور دہاڑے مار مار کر رونے لگے. روتے رہے روتے رہے، اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ اللہ پاک نے دوبارہ ان کا وہ عہدہ بحال کر دیا. لیکن یہ فرمایا حق تعالیٰ نے کہ ہم نے ان کا یہ عہدہ ان کے رونے دھونے سے بحال نہیں کیا، بلکہ اس لیے بحال کیا کہ یہ اتنا روئے اتنا روئے کہ ان کو دیکھ کر ہمارے فرشتے رو پڑے. آیا تو ہمیں اپنے فرشتوں کے رونے پہ رحم آ گیا، اس لیے ہم نے ان کو معاف کر. تو اندر لگوں ایک غلطی کا انہیں احساس ہوا، احساس ہوتے ہی انہوں نے جو ہو اس کے اوپر کتنا اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑانا اور معافی مانگنا، رونا دھونا شروع کیا. تو اب چاہے ان کا رونا قبول تھا یا نہ تھا، فرشتوں قبول ہوا، کام تو بنی گیا. اس لیے سچی توبہ ہر حال میں نافع ہے اور دل سے رونا ہر حال میں مفید ہے. آنکھوں سے رونا تو اختیار میں نہیں ہے، دل سے رونا ہر آدمی اختیار میں ہے. اور دل کا رونا یہ ہے کہ نادم ہو، شرمندہ ہو، پسیت جائے اور روئے، یعنی رونے کی شکل بنائے، اللہ تعالیٰ سے دل و جان سے گڑ گڑا کر لجاجت کے ساتھ معافی مانگے. یہ دل کا رونا ہے، اصل رونا یہی. اس کے ساتھ اگر آنکھوں میں آنسو بھی آ جائیں تو سبحان اللہ، سونے پہ سہاگا، نہ آئے تو کوئی غم نہ کرے کہ توبت اللہ سے موقف نہیں. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آنسو بہانا ایک غیر اختیاری چیز ہے. کسی کی طبیعت تو ایسی ہوتی ہے کہ ذرا سی بات پر ہی آنسو ٹپکتے ہیں، ٹپکنا شروع ہو جاتے ہیں، اور کسی کا ایسا حال ہے کہ وہ کتنا ہی پڑھ لے سن لے مگر مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو کا موتی اس کی آنکھ میں نہیں تیرتا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو بالکل ہی مردود ہوں اور میں تو بالکل ہی منوس ہوں اور میرے تو توبہ قبول ہی نہیں ہو سکتی. ہرگز یہ بات. حدیث شریف میں کہ باقو و الا فتباقو او کما قال، حضور نے مسئلہ حل فرما دیا کہ رو، اگر رونا نہ آئے تو رونے والے کی شکل بناؤ. بس رونے کی شکل بنانا بھی ایسا جیسے سچ مچ آنسو بہانا، کیونکہ رونے شکل بنانے میں دل رو رہا ہے. اگر واقعی دل میں ہے اس کی یہ بات، ندامت ہے، شرمندگی ہے اور افسوس کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا رہا ہے، عاجزی کر رہا ہے، لجاجت کے ساتھ معافی مانگ رہا ہے، تو بس اصل چیز وہی ہے. اصل رونا دل کا رونا ہے، آنکھوں کا رونا اصل رونا نہیں ہے. دل کے ساتھ وہ بھی روئیں تو بہت اچھا ہے، کیونکہ اس کی بڑی فضیلت ہے. تو دیکھو ان کو اپنی غلطی کا کیسا احساس ہوا اور اس احساس کے بعد کتنی جلدی اس نے اللہ تعالیٰ نے رجوع کیا اور رجوع کے نتیجے میں جس عظیم نعمت سے وہ محروم ہوئے تھے بحال بھی ہو گئے. توبہ واقعی ایسی چیز ہے، تائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبہ کرنے والا ایسا ہو جائے جس نے گناہ کیا ہی نہیں. بہرحال گناہ بہرحال کوئی عام ہو یا خاص، سب کریں یا کوئی کرے، بہرحال گناہ گناہ ہے، ہمیں ہر حال میں گناہوں سے بچنے کی طرف توجہ دینی چاہیے. وہ گناہ جس کے ارادہ تھا بیان کرنے کا وہ ہے تصویر کشی گناہ، فوٹو کھینچوانے کا گناہ، اپنی تصویریں بنانے اور بنوانے کا گناہ، تصویروں کا عام استعمال. تو تصویر کشی گناہ اس وقت دنیا میں کتنا عام ہے، اتنا عام ہے، اتنا عام ہے کہ کوئی گھر، کوئی گلی، کوئی بازار، کوئی چوراہا، کوئی چورنگی، کوئی خاص موڑ، گھر گھر تصویریں عام، مسلمان ہی چھاپ رہے ہیں، مسلمان ہی چھپوا رہے ہیں، مسلمان ہی بانٹ رہے ہیں، مسلمان ہی تقسیم کر رہے ہیں، مسلمان ہی عام ہیں، مسلمان ہی اپنے گھروں کے اندر تصویریں لگا رہے ہیں. تو یہ گناہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ اب اس سے بچنے والے بھی بہت کم رہ گئے. تصویر کے گناہ کو گناہ سمجھنے والے اور گناہ سمجھ کر کے اس سے بچنے والے بہت کم، اس گناہ کرنے والے بہت زیادہ اور گناہ نہ سمجھنے والے بھی بہت زیادہ. اس لیے شادی بیاہ بھی تصویر کشی سے بھری ہوئی ہے، عام تقریبات بھی تصویر کشی سے بھری ہوئی ہیں، شوق یا تصویروں کا بڑا رواج ہے، یادگاری تصاویر کا عام رواج ہے، لوگ اپنی تصویریں کھینچواتے ہیں، فریم کروا کے اپنے گھروں میں لگاتے ہیں، اپنے باپ دادا کی تصویریں لگائے ہوئے ہیں، اپنے شادی کے البم بنا کر رکھے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے شادی کے البم میاں بیوی کے اور رشتے داروں کی تصاویر پر مشتمل ہیں. منہ ہی بنانا عام ہو چکا ہے، شادی بیاہ کے اندر تصویر کشی کا گناہ بالکل عام، نہ کوئی اسے گناہ سمجھتا ہے، نہ کوئی اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، نہ کوئی کسی کو منع کرتا ہے، ایسی اس گناہ کی اللہ بتائے کثرت ہو گئی ہے. مگر چاہے کتنی بھی کثرت ہو جائے، یہ گناہ اپنی جگہ بدستور گناہ ہے اور اس کا وہی عذاب اور وبال ہے جو سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں بیان فرما دیا. ایک حدیث شریف میں آپ نے فرمایا ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصبرون سب کما خان. یہ بڑی خطرناک وعید، ہلا دینے والی وعید ہے، اللہ بچائے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا. سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا، زیادہ سب سے زیادہ سخت عذاب فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تصاویر ہیں، اس سے ہمیں فوری طور پر توبہ کی اور بچنے کی ضرورت ہے. جہاں قانونی مجبوری ہے تصویر بنوانے کی وہ مستثنا ہے. یہ شناختی کارڈ میں تصویر کی ضرورت ہے، پاسپورٹ میں تصویر کی ضرورت ہے، ویزا لینے کے لیے تصویر کی ضرورت ہے، شناخت کے لیے تصویر کی ضرورت پڑتی ہے. تو جہاں جہاں قانونی مجبوری ہے وہاں تک بقدر ضرورت تصویر کشی کی گنجائش ہے، وہاں بھی استغفار کرتا ہی رہے آدمی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے. لیکن قانونی مجبوریوں سے ہٹ کر جو 99% تصویروں کا استعمال اور تصویروں کی بھرمار ہے ہمارے معاشرے کے اندر اور استعمال ہے اور تصویر کشی کا ایک سیلاب ہے، یہ اس کی کوئی گنجائش نہیں. یہ تو سنگین گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. یہ ایک حدیث میں کہ قیامت کے دن تصویر کھینچنے والوں کو، تصویر بنانے والوں کو عذاب دیا جائے گا، اور ان سے یہ کہا جائے گا کہ جو تصویریں تم نے بنائی اس میں جان بھی ڈالو. اور ظاہر ہے کہ وہ جان کہاں سے ڈالیں گے, تم نہیں ڈالیں گے تو سخت عذاب ہوگا. ایک حدیث میں ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا. دیکھو یہ الفاظ ہیں, اللہ بچائے اللہ, اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا کہ جو میری طرح, یعنی اللہ پاک فرمانے, جو میری طرح تخلیق کرنے لگے یعنی تصویر بنانے لگے, اور وہ کسی جاندار کی تو کیا تخلیق کرتا, وہ ایک دانہ ایک ذرہ تو بنا کے دکھائے. یعنی آپ انداز دیکھیے کتنا غضبناک انداز ہے, کس قدر غم و غصے کا اس میں من جانب اللہ اظہار ہے. جو سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل فرمایا ایک عجیب قصہ یاد آیا جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت خدمت میں ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر کے یہ عرض کیا کہ یا حضرت میں جانداروں کی تصاویر بنا کے اپنا گزارا کرتا ہوں, یعنی میرا پیشہ ہے جانداروں کی تصاویر بنانا اور اجرت لے کر کے کام چلانا, اسی بارے میں آپ مجھے فتویٰ دیجیے کہ یہ میرا فعل اور یہ میرا کام جائز ہے یا نہ جائز. تو حضرت نے فرمایا ذرا میرے پاس, اسے بالکل قریب بلایا, جب قریب آ گیا تو فرمایا اور قریب آ گیا, یہاں تک کہ اتنا اپنے قریب بلا لیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس اللہ تعالیٰ کا ہاتھ اس کے سر پہ چلا گیا, آپ نے سر پہ ہاتھ بھی رکھ دیا اور کان اس کا آپ سے قریب آ گیا. اس شفقت بھرے انداز کو اختیار کرنے کے بعد فرمایا دیکھو میں تم کو وہ بات سناؤں گا جو خود میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. اور پھر فرمایا کہ تصویر بنانے والوں کو قیامت کے دن عذاب ہوگا, جہنم کے اندر ان کو عذاب ہوگا, اور جہنم میں اس طرح عذاب ہوگا کہ انہوں نے جتنی جانداروں کی تصویریں بنائی ہوں گی ہر تصویر کے بدلے ایک باقاعدہ زندہ آدمی بنایا جائے گا, جتنی اس نے تصویریں بنائی اتنی تعداد میں, اور پھر وہ سارے آدمی جہنم میں اس کو عذاب دے. یعنی ایک تو جہنم میں جانا عذاب, جہنم کے عذاب خود ایک عذاب, اور پھر جتنی تصویریں بنائی ہوں گی وہ سب مجسم شکل اختیار کر کے مزید اس کو تکلیف اور ایذا دیں گی اور عذاب دیں گی. یہ سن کے وہ تھکا گیا تو حضرت نے اس کی تسلی کے لیے فرمایا دیکھو اگر تمہیں تصویر کشی سے تصویر کشی کو بطور پیشہ کے اختیار کر کے اپنے گزارا کرنا ہے تو اس کا آسان طریقہ یہ کہ بے جان چیزوں کی تصویر بنا لیا کرو, پہاڑوں کی, دریاؤں کی, سمندروں کی, سبزہ زاروں کی, لالہ زاروں کی, ندی نالوں کی, چاند سورج کی, آسمان زمین کی شکلیں بنایا کرو اور اس کے سینریاں بنا کے بیچ کے اپنا کام چلا لیا کرو. لیکن جاندار کی تصویر کشی کوئی گنجائش نہیں. تو بھائی یہ دیکھو اتنا خطرناک گناہ ہے, اس لیے آپ جا کر کے اپنا اپنا جائزہ لے لیں, جتنی بھی ہم نے اس قسم کی تصویریں جن کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ ہم نے کھینچوا رکھی ہیں, لٹکا رکھی ہیں, لگا رکھی ہیں, فوراً اس گناہ سے توبہ کریں, اپنے گھر کو اس نحوست سے پاک کریں. باقی انشاءاللہ آئندہ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے, دعا فرمائے. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك, اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك, اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين, ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين, ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم انا نسالك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم انا نسالك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. يا الله ابن كرم اور اپنے فضل سے ہم سب کی کامل اور مکمل مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کی، تمام حاضرین اور حاضرات کی کامل و مکمل مغفرت فرما، کامل و مکمل بخشش فرما. یا اللہ سارے گناہوں کو گناہ سمجھنے کی توفیق عطا. یا اللہ ہر قسم کے گناہ کو گناہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. ہمارے گھروں کو جانداروں کی تصاویر سے یا اللہ پاک صاف فرما، اور ہمیں اپنے گھروں کو جانداروں کی تصویروں سے، مصور کھلونوں سے اپنے گھروں کو پاک و صاف کرنے کی توفیق عطا فرما. اور آئندہ اس گناہ سے بھی، سارے گناہوں سے بھی ہم سب کو اور سارے مسلمانوں کو بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری ساری نیک حاجتیں پوری فرما، ہماری ساری بیماریوں کو دور فرما، ہم سب کو ہمارے گھر والوں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما، اور ہم سب کو ہمارے اولاد و نسل کو تعلق کی غیر سے مشفت بغیر پریشانی کے عزت و عافیت کے ساتھ خوب حلال روزی عطا فرما، خوب حلال روزی عطا فرما، خوب حلال روزی عطا فرما، خوب ہمیں صدق و اخلاص عطا فرما، خوب سے خوب ہم کو صدق و اخلاص عطا فرما، ور و تقوی عطا فرما، تواضع اور انکساری عطا فرما. یا ارحم الراحمین ابجد کامل عطا فرما، ابجد کامل عطا فرما، رضا کامل عطا فرما. یا اللہ ہم سب سے، ہم سب کو اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما. یا اللہ اپنے مخلص و مقبول بندوں میں داخل فرما، ہماری تمام نیک مرادیں پوری فرما. یا اللہ اندرون سندھ میں، بدین کے علاقے میں، جہاں یا اللہ بارشوں کی کثرت اور طوفانی ہواؤں نے تباہی مچائی ہوئی ہے، پروردگار عالم ہمیں بھی اور ان کے وہاں کے مسلمانوں کو بھی جلدی عافیت عطا فرما، جلد یا اللہ عافیت سکون و چین آرام و راحت عطا فرما، ساری تکالیف کا خاتمہ فرما، غیب سے نصرت اور مدد فرما، عافیت و سلامتی عطا فرما. پورے عالم اسلام میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں، ہر جگہ مسلمانوں کی مدد فرما، اعانت فرما، نصرت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امين. برحمتك يا رب.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، فیڈرل بی ایریا، کراچی. فون نمبر 6370813.